فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے جو خیر و فلاح کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ دعوت و پکار ہے حق کی طرف بلانے کی، اور صدا و للکار ہے باطل قوتوں کے خلاف۔ اہل ایمان کے لیے ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی حکم ہے رب کریم کا، اور مقصد ہے ہماری حیات فانی کا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، زندگی کے مراحل سے گزرتے ہوئے اور وقت و حالات کی تمام گردشوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہی جدوجہد دعوت الالحق کہلاتی ہے، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر کا یہی مفہوم ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہی منشا ہے کہ تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنے کی جدوجہد کرنا ہے، خواہ دشمن ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اگر اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تو تمہاری دعائیں غیر مقبول اور عقلیں بیکار ہو جائیں گی، اور پھر اللہ کی پکڑ خاص و عام کی تفریق کے بغیر تم سب کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اس سب گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سب پر دعوت حق کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اٹھیے اور خدا کے بندوں کو خواب غفلت سے بیدار کیجیے، رویوں پر ٹوکیے، جرائم سے روکیے تاکہ وہ نار جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ انہیں حق کی راہ کی طرف نہ صرف پکارنا ہوگا بلکہ کھینچ کر لانا ہوگا، کیونکہ دوسروں کی فلاح کی فکر ہی بڑی نیکی کا کام ہے۔ اپنوں کو بلائیے اور غیروں کو سمجھائیے اس راہ کی طرف جو امن و سلامتی کی راہ ہے، ابدی سکون کی واحد ضمانت ہے۔ دعوت اللہ کا یہی فریضہ ہم وقت توجہ کا طالب ہے۔ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، جوانی ہو یا لڑکپن، بزرگی و ضعیفی ہو یا زندگی کا کوئی اور لمحہ، یہ دعوت ہر وقت جاری رہے گی۔ یہ کام چپکے چپکے بھی ہوگا اور علی اعلان بھی، ڈنکے کی چوٹ پر بھی اور نجی محفلوں میں بھی یہی دعوت جاری و ساری رہے گی۔ زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے وقف ہوگا۔ زبان و قلم، سیف و علم، اقتدار و انکسار، جلوت و خلوت، نشست و برخاست، لیل و نہار اسی کام کے لیے مخصوص ہوں گے۔ رواداری میں نرمی سے اور آزمائش میں سختی سے ہر ممکن راستہ اختیار کر کے اس دعوت کو عام کرنا ہوگا، تاکہ اللہ کے بندے اور رسول کے امتی اسلام کے پرچم کے تلے متحد ہوں۔ قرآن کو ماننے اور نبی کو آخر الزمہ جاننے والے حق کی راہ پر چل کر نئی دنیا تشکیل دیں۔ اس سفر پر یقین محکم اور دل سوزی و جاں گدازی کے ساتھ چلنا ہوگا، صعوبتیں سہنا اور اپنی بات کہنا ہوگی۔ زمانہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، باطل نے کائنات کے نئے نئے وسائل تلاش کیے ہیں اور ان پر پنجہ جمائے بیٹھا ہے۔ ہم اس کائنات میں خدا کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، کائنات کی تمام قوتیں اور وسائل اس پیغام کے فروغ کے لیے، توسیع و اشاعت کے لیے اگر وقف نہ ہو تو بھلا حق کا نور کیسے پھیلے گا، اس کی اذان کیسے گونجے گی، اس کے ڈنکے کیسے بجیں گے، باطل کیوں کر سرنگو ہوگا، سچائی کا کیسے بول بالا ہوگا۔ تیزی سے خیالات کو منتقل کر دینے کی ٹیکنالوجی کام میں لائی جا رہی ہے، خود کتب اور رسائل کے پرانے انداز بدل گئے ہیں، طرز کوہن کی جگہ جدت ترازی نے لے لی ہے، ہر روز نئی صبح نئی شام جلوہ فگن ہو رہی ہے، ہر لمحہ ترقی و تبدیلی کی نئی پیش قدمی کی نوید لا رہا ہے۔ ہمیں بھی اس راہوار وقت کی لگامیں تھامنا ہے، لمحوں کو اپنی گرفت میں لانا ہے، فطرت کے ودیت کردہ وسائل اور مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ بس ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے، جو آگے بڑھے گا منزل مار لے گا، جو پیچھے ہٹے گا تاریخ میں گم ہو جائے گا، اور جو کوئی ٹھہرنا چاہے تو وقت کی بے رحم لہریں اسے اٹھا کر کنارے ڈال دیں گی، پھینک دیں گی۔ وقت کا دریا بہتا رہے گا، کشتی عمل کو، قوت مسابقت کو، دل بیدار اور ذہن جدت طراز کو آزماتا ہوا آگے بڑھتا اور منزل سر کرتا ہوا یہ صدا لگاتا ہوا نکل جائے گا کہ جو آگے بڑھے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ ماس میڈیا ڈپارٹمنٹ اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی مجلس شورا کے ایک فیصلے کے تحت جنوری 1986 میں قائم ہوا۔ یہ شعبہ ابلاغ عامہ اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت حق کو خوب سے خوب تر اور مؤثر سے مؤثر تر انداز میں طلبہ تک پہنچانے کی سعی کر رہا ہے۔ اگرچہ آغاز چھوٹا ہے، کوشش بے مایا ہے، دائرہ محدود ہے، لیکن ہمارے جذب درو، شوق و جنو، طلب صادق، فکر راسخ، اور سب سے بڑھ کر نصرت الہی سے انشاءاللہ یہ معمولی سی پھوٹتی کرن نوید روز روشن ہوگی۔ کمزور سی یہ بے حقیقت سی کوپل ایک گھنیرا شجر سایہ دار بنے گی۔ یہ محدود سا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، جیسے ایک ساکت جھیل کی سطح آپ پر کسی ارتعاش عمل سے پیدا ہونے والی لہریں اس کے دور کناروں تک پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ رب کریم کا فرمان ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھولنے پھلنے پر جنے۔ یہ کہ پاکیزہ بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ شعبہ ابلاغ عامہ پاکیزہ بات، پاکیزہ دعوت، پاکیزہ طرز عمل اور طرز زندگی کی صحیح و کاوش میں مصروف عمل ہے۔ ننا سا آغاز، بہتر مستقبل اور تابندہ تر کل کے لیے کوشاں۔ آپ کی تجاویز، مشوروں، تنقید، تبصروں، تعاون اور دعاؤں کی امیدوں کے ساتھ مائل بسفر ہے۔ ہم دعوت کا کام کیسے کریں؟ ہم اپنی دعوت کو طلبہ تک پہنچانے کے لیے کیا نئے اقدامات کریں؟ اپنی بات کو کن طریقوں، واسطوں اور ذرائع سے مؤثر تر بنائیں؟ تحریر میں، تقریر میں، گفتگو اور مکالمے کی صورت میں، اسٹیکرز اور پوسٹر کے ذریعے، کتب اور رسائل کی مدد سے، کیسٹس اور پردہ سیمی کو استعمال کرتے ہوئے دعوت الالحق کو دیدہ زیب، دل نواز، دل نشین اور ذہن و قلب میں گھر کرنے کے لیے کیسے پیش کریں؟ قلم و کرتاس، رنگ و نور اور صوت و صدا کی دنیا میں جو نت نئی پیش قدمی جاری ہے، ہم اپنی دعوت کے لیے اس میں کیسا، کتنا اور کیسے حصہ وصول کر سکتے ہیں؟ سوچئے، تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، تخیل کے پر لگا کر پرواز کیجیے، پھر اپنی کاوش سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے، شعبہ ابلاغ عامہ، F106، سلیم ایوینیو، گلشن اقبال، B13، کراچی 47۔ شعبہ ابلاغ عامہ آپ کی خدمت میں پہلی صوتی کاوش پیش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ دنوں ممتاز عالم دین پروفیسر محمد اسلم صدیقی صاحب کو مدعو کیا۔ آپ نے قرآن کی آیہ مبارکہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر کے موضوع پر خطاب کیا۔ آپ نے بصیرت افروز خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا،
الحمدللہ وحدہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، صدق الله مولانا العظيم۔ برادران عزیز، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے گلے کو اس قابل بنا دے کہ میں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ کل شاید بغیر لاؤڈ سپیکر کے بولنے کا یہ اثر ہے کہ اسی وقت سے میں گلے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ دوبارہ کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ گلا ضرور کام دے گا۔ آپ نے عنوان سن لیا ہے، آیت کا ٹکڑا ہے جو آپ نے بطور عنوان اختیار فرمایا، میں نے اس آیت کو مکمل تلاوت کیا۔ سورہ طہٰ کی یہ آیت ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے تمہیداً کچھ باتیں کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس آیت کا ترجمہ کروں گا، اور میرا خیال ہے آپ وقت میری بات سمجھ سکیں گے کہ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ میری آواز پیچھے پہنچ رہی ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جب تک کوئی حل سامنے نہ آئے اس وقت تک اسلام کا جو ایک نظام ذکر و فکر ہے وہ آدمی کے سمجھ نہیں آتا. سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہو کہ انسان اچھا ہے یا برا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں, یا یہ دیکھنا ہو کہ ایک آدمی بیکار ہے یا کارآمد, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کچھ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. یعنی ایک آدمی اگر صاحب عمل ہے ہم سمجھتے ہیں وہ کام کا آدمی, ایک آدمی کے اگر اعمال اچھے ہیں یہ تو میں اتنا مطلب دیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ نیک آدمی. یہ تو ایسی کامن سی اور اتنی سادہ اور سہل سی بات ہے کہ جس کے لیے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں, کہ اچھے عمل والے آدمی کو نیک آدمی کہا جائے گا اور باعمل آدمی کو کارآمد آدمی سمجھا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دنیا واقعی نیک لوگوں سے باقی ہے, یا یہ دنیا کی سرگرمیاں واقعی کارآمد لوگوں سے باقی ہیں, اور جب لوگ فعال اور عامل قسم کے لوگ صاحب عمل لوگ اٹھ جائیں گے تو دنیا اپنی سرگرمیوں سے خالی ہو جائے گی. اسی طرح جب دنیا میں نیک لوگ نہیں رہیں گے تو دنیا سے نیکی کا وجود ختم ہو جائے گا, اور دنیا میں سرگرمیوں کا اٹھ جانا اور دنیا سے نیکی کے وجود کا ختم ہو جانا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ گویا یہ چیز اس قدر اہم ہے کہ ہمیں سر رشتے کو تلاش کرنا ہے کہ یہ عمل اور پھر نیک عمل آتا کہاں سے, کہ اگر واقعی اس دنیا کی ہم آہمی اور اس دنیا کی سرگرمیاں وہ عمل سے توڑانا ہو, اور واقعی اس دنیا میں اگر نیکی کا وجود نیک لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے تو پھر تو ہمیں بڑی سرگرمی سے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ یہ عمل اور پھر نیک عمل کہاں سے پیدا ہو. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو یہ بات تو معلوم ہو کہ پانی پیئے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا, انسان کی زندگی کا دار و مدار بلکہ اس کی تخلیق کا دار و مدار پانی پر ہے. لیکن جو آدمی اس بات کو سمجھ لے گا کیا وہ اس بات سے بیگانہ رہ سکتا ہے تو وہ کنویں تلاش کرے. یعنی اسے اگر اسے پانی واقعی زندگی کا سامان نظر آتا ہے تو پھر اسے اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے اس سوتے کو ڈھونڈا جائے, اس چشمے کی تلاش کی جائے, ان کنوؤں کو دیکھا جائے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے اور پھر وہ زندگی کا سامان بنتا ہے. اگر پانی بغیر پانی کے چشموں کے اور پانی کے سوتوں کی تلاش کے بغیر پانی نہیں باقی رہتا اور پانی نہیں ملتا تو اسی طرح عملی قوتیں اور پھر نیک عمل کی قوتیں یا نیکی کی قوتیں وہ اس وقت تک باقی رہیں گی یا اس وقت تک پیدا ہوتی رہیں گی جب تک ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے سوتے کہاں پھوٹتے ہیں. اگر یہ بات واقعی آپ کے دل کو اپیل کرتی ہے تو اب میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمل کی قوتیں کہاں اٹھتی ہیں, کہاں پیدا ہوتی ہیں. میں اس بات کو سمجھانے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں, اس مثال پر آپ جتنا غور کریں گے میری بات خود بخود آپ کے ذہن میں اترے گی. کہ تصور میں لائیے کہ ایک آدمی سردیوں کے موسم میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا, سردی کے موسم میں لحاف ہو رکھا, اسی اثناء میں باہر بارش ہونے لگی, رات کا اندھیرا ہے, سردی کا موسم ہے, بارش ہو رہی ہے, اس کی بیوی آ کے اسے کہتی ہے کہ صحن میں چارپائیاں پڑی ہیں اور بھی گھر کا سامان پڑا ہے, جاؤ ذرا باہر نکلو دیہات چھوڑو اور سامان اٹھا کے اندر لے آؤ, اور اگر نہیں لاؤ گے تو دیکھو کتنا نقصان ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی گھر کے لیے کما کے لاتا ہے اس سے زیادہ اور تشویش کسی ہو سکتی ہے نقصان کی. لیکن وہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, میں تو اس کو دیہات سے نہیں نکل سکتا. کیوں کہا؟ سردی یہ قدم کی پڑ رہی ہے کہ اگر میں نے دیہات سے نکلنے کی کوشش کی اور میں دیہات سے نکل گیا تو مجھے نمونیا ہو جائے گا, میں تو نہیں نکل سکتا. وہ ہر چند سمجھاتی ہے کہ چارپائیاں خراب ہو جائے گا اور بڑھ جائے گی, میں برباد ہو گیا تو کیا ہوگا, میں نہیں نکلوں. اب یہ بحث ہو ہی رہی ہے اور وہ شخص نکلنے کی ہمت نہیں پاتا اپنے اندر کہ اتنے میں باہر سے وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے. یہ اندر سے چیخ کر پوچھتا ہے کہ کون ہے, وہ جواب دیتا ہے کہ میں فلاں آفیسر کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہارا امیڈیٹ باس ہے, وہ یہاں سے 3-4 میل کے فاصلے پر بیٹھا تمہیں بلا رہا, اور وہ کہتا ہے کہ اگر اسی وقت تم نے آ کر میرے احکام وصول نہ کیے تو تمہیں صبح نوکری سے نکال دیا جائے. یہ ذہن میں بات تازہ رکھیے کہ اس سے پہلے اس کی بیوی کی ہزار کوششوں کے باوجود شخص نہیں نکلا اپنے لحاظ سے. اب صرف اس بات کا ڈر کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں اپنی افسر کی بات سننے تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا, وہ لحاظ یوں پھینکتا ہے اپنے اوپر سے جیسے کسی کو پچھو کاٹ کر لحاظ سے فوراً نکلتا ہے. جو گرم کپڑے میسر ہیں انہیں پہنتا ہے, کمبل اوڑھتا ہے, کچھ چھتری وتری ساتھ لیتا ہے, حفاظتی کچھ انتظامات کر کے گھر سے نکلتا ہے, 3-4 میل کا فاصلہ جاتا ہے, پھر اتنا فاصلہ واپس آتا ہے. نہ اسے سردی روکتی ہے, نہ بارش روکتی ہے, نہ اسے نمونیا ہوتا. میں توجہ اس بات کی لانا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی وہی ہے جو نیا نہیں آ گیا. آخر تو کون سی چیز اس کے اندر نہیں تھی جو اس کو نکلنے نہیں دیتی؟ نکلنا ایک عمل تھا, اس عمل پر جو چیز آمادہ نہیں کر رہی تھی وہ کیا کیا تھا؟ اور جب وہ چیز اندر آ گئی تو اس نے اس کو عمل پہ آمادہ کیا اور عمل بھی کیا, 6 میل کا فاصلہ طے کر کے آگے. اب اسے سردی میں نہیں روکا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی اس وقت تک آمادہ عمل نہیں ہوتا جب تک عمل کا محرک نہیں ہوتا. ایک دو کر کے میں یہ باتیں آپ کو سمجھاؤں گا, اس ذہن میں اس کو تازہ رکھیے کہ اس مثال سے جو پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل کا وجود ممکن نہیں ہے. کب؟ جب تک اس عمل کو تحریک دینے والا کوئی محرک, کوئی دائیہ, کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک عمل وجود میں نہیں آتا. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عمل نکلے انسانوں کی زندگی میں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ عمل کا محرک پیدا کر دو, پیچھے ایک جذبہ پیدا کر دو. اب آئیے دوسری بات کی طرف, جو میں نے کہا تھا کہ چلیے عمل تو نکلا لیکن سوال صرف عمل سے نہیں بلکہ نیک عمل سے. کہ ایک آدمی بڑا باہمت ہے, بڑا بہادر ہے, اب اس بہادری جب اس کا محرک بنے گی عمل کا تو دونوں صورتوں میں عمل ظاہر ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظالموں کا پنجہ توڑے اور یہ بھی ہو سکتا ہے مظلوم کا سر پھوڑے. یعنی بہادری دونوں صورتوں میں ڈھل سکتی ہے, ظلم بھی بن سکتی ہے اور مظلوم کی مددگار بھی بن سکتی ہے. اس لیے ایک طرف تو ضرورت ہے کہ عمل پیدا ہو اور دوسری طرف ضرورت ہے کہ صرف عمل نہ ہو بلکہ نیک عمل. اب سوال یہ ہے کہ نیک عمل کیوں پر پیدا ہوگا؟ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ عمل محرک کے پیدا ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے. نیک عمل اس وقت پیدا ہوگا یا برا عمل, آپ کہہ لیجئے عمل چاہے نیک ہو یا برا, ہر صورت میں نیکی اور برائی کو ساتھ لیے ہوئے اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ محرک پیدا کر رہے ہیں اگر وہ محرک نیک ہے تو عمل نیک پیدا ہوگا, محرک برا ہے تو عمل برا پیدا ہوگا. مثلا پھر ایک مثال دیکھیں, آپ کو معلوم ہے کہ سانپ کاٹ کھائے تو آدمی مر جاتا ہے. آپ راستے راستے میں اندھیرے میں کہیں رسی بھی دیکھ پائیں تو اس کے قریب نہیں جاتے یہ سمجھ کر شاید کہیں سانپ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایک چیز موجود ہے جس کو ہم سانپ کا خوف کہتے ہیں. لیکن آپ نے کئی دفعہ اخباروں میں یا کہانیوں میں یہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ بچہ مساری پر لیٹا ہے, سانپ اس کی مساری پر چڑھ گیا, کالے رنگ کا ناگ, وہ اس کو چمکیلی سی رسی سمجھتا ہے, چمکیلی سی کوئی چیز, سانپ اسے لپٹ گیا, وہ سانپ سے لپٹ کر اس سے کھیل رہا. ماں باپ نے جب دیکھا کہ بچہ سانپ سے کھیل رہا, ان کی دیکھ کے جان نکل گئی, بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز سانپ سے ڈر پیدا کرتی ہے وہ ماں باپ کے اندر تو ہے, بچے کے اندر نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے بچہ تو اسی ڈرتا ہے نا کہ بے سمجھ ہے وہ, لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سانپ پکڑنے والے جو ہوتے ہیں یہ تو نہیں ڈرتے؟ یہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سانپ اگر دل زہریلی چیز ہے لیکن میرے پاس اس کا دریافت موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ آدمی آمادہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر عمل کا احساس پیدا ہوتا ہے, اور عمل اچھا یا برا اس وقت ہوتا ہے جب اس احساس کے پیچھے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے جو اس کو اچھا یا برا بناتی ہے, جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. یعنی اگر ایک چیز کو میں سمجھتا ہوں یہ چیز کرنا اچھا ہے تو میں اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہوں. یہ میرا یہ سمجھنا کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری, اس کو احساس نہیں کہتے, اس کو عقیدہ کہتے. معلوم یہ ہوا کہ عمل کا دار و مدار تو احساس پر ہے, اور احساس کا دار و مدار عقیدے پر ہے. اگر عقیدہ پیدا نہیں ہوتا تو احساس پیدا نہیں ہوتا, اگر احساس پیدا نہیں ہوتا تو عمل پیدا نہیں ہوتا. یا اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی جوان جا رہی ہے, چند آواش لڑکے اس کا تعاقب کر رہے ہیں, یا چند آدمی دیکھتے ہیں اسے, ان میں سے کچھ نوجوان ہیں وہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں تو کرنے دیں, مجھے کیا درد ہے اسے. کوئی ان میں نوجوان ایسا جو خود ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ چلیے ایک تماشا مل گیا, اس تماشے میں تم بھی حصہ لو. اور ایک نوجوان ان میں ایسا نکلتا ہے جو ان سے کہتا ہے دیکھو مسلمان کی ہر بہو بیٹی ہماری بہن ہے, تمہیں اگر اس کا احساس نہیں ہے تو مجھے ہے. جب تک میں زندہ ہوں میرا شرعی فریضہ ہے کہ میں اس لڑکی کی عزت بچاؤں, میں جان دے دوں گا لیکن اس کے قریب تو میری جانے دوں گا. سوال یہ ہے, ایک لڑکی ہے, دیکھنے والے اس کے تین نوجوان ہیں, تینوں میں مختلف قسم کے خیالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا اس کو اہمیت نہیں دیتا, وہ کہتا جو کچھ ہوتا رہے مجھے کیا کر دیتا, دوسرا خود اس برائی میں شریک ہو رہا, اور تیسرا جان پر کھیل دینا چاہتا ہے اس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے. یہ تینوں میں تین مختلف طرح کے عمل کیوں ظاہر ہوئے؟ اس لیے کہ لڑکی کے بارے میں تینوں مختلف عقیدے رکھتے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ لڑکی ہے ہی تل بہلانے کی چیز, بہلا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں, جیسے آج جدید منصوبے کام کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں پھول ہیں خود فطرت کا, جس طرح ہر آنے جانے والے کو پھول کی خوشبو سونگنے کا حق ہے, لڑکیوں سے بھی ہاتھ اٹھانے کا حق ہے. جو اس فلسفے کی پیداوار ہیں وہ لڑکیوں کی عزت اور آبرو کے حوالے سے نہیں سوچیں گے, وہ کھیل تماشا سمجھیں گے اور اسی حوالے سے عمل بھی ظاہر ہوگا. اور جو خود برائی کے چاکر بن گئے اور خود بے حیا قسم کے نوجوان ہیں وہ خود اس بے حیائی کے لیے لپکیں گے. لیکن جس کے عقیدے میں شریعت کی پاسداری شامل ہو گئی ہے وہ جان دے دے گا لیکن لڑکی کی آبرو پہ آنکھ نہیں آنے دے گا. یہ دیکھیے, اس سے صاف یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز سے مختلف قسم کے اعمال کا ظاہر ہونا اس کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ آدمی کے عقیدے پر, یا یوں کہہ لیجیے آدمی کے تصور پر. تو گویا عمل ظاہر ہوتا ہے احساس کی دولت سے, اور احساس بنتا ہے آدمی کے خیالات سے. جیسے خیالات ہوں گے ویسا احساس پیدا ہوگا, اور جیسا احساس ہوگا ویسا عمل ظاہر ہوگا. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاق، اگر نگاہوں میں وسعت نہیں ہے تو آپ مت تلاش کیجئے کہ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے اٹھنے لگیں، کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں ساری دنیا کو سمیٹ لوں گا، ساری دنیا کو تہو بالا کر کے رکھوں گا اور ساری دنیا کو میں فتح کر لوں گا۔ کنویں کا مینڈک جب کنویں کو ساری کائنات سمجھتا ہے، وہ گھر کے صحن کو پار کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا، اور جس کی نظر میں یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کائنات کو پلے نہیں باندھتا، وہ تو آخرت کا مسافر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمل نکلے اور وہ بھی اچھا نکلے تو عمل کریے، احساس پیدا کیجیے عمل کا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ احساس صاف ستھرا ہو تو اس کے پیچھے خیالات کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کیجیے۔ جیسے آپ کے خیالات ہوں گے ویسے احساسات ہوں گے، اور جیسے احساسات ہوں گے ویسے اعمال ہوں گے۔ اگر یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، اب میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اصل میرا موضوع ہے، کہ اب انسان کے اعمال کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اعمال کی پاسداری کریں کہ وہ کیسے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی درخت کے پتے جب آپ نکلتا دیکھیں یا درخت کو پھل لگتا دیکھیں، اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کہ پھل جھڑنے لگا ہے، کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، پتے جھاڑو چوڑ مڑ ہو رہے ہیں، تو آپ روز اٹھیں اور پتوں پر پانی چھڑکنے لگے۔ ہر سمجھدار آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ خرابی پتوں اور پھلوں میں نہیں، خرابی اس کی جڑوں میں۔ انسان کے اعمال کی جڑ اس کے خیالات ہیں جس کو میں آکار کر رہا ہوں۔ جس طرح پھل کا علاج جڑ کے علاج کیے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح اگر آپ انسانی اعمال کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ صورت نہیں ہے کہ اس کے اعمال کی داروغی جاری رکھیے، اور جہاں سے اعمال ٹوٹ رہے ہیں اس کی فکر نہ کیجیے۔ یعنی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ پانی اگر کنویں کا گدلا ہے تو جو بالٹی آپ پانی کی کھینچ رہے ہیں، آپ اسی پانی بالٹی جو ہے ایک بالٹی پانی کی اسی کو بیٹھے صاف کرتے رہیں، اور پھر جب پانی لے کے آئے تو کیا آپ گدلا نہیں نکلے گا؟ یعنی اگر آپ نے ایک بالٹی پانی کی صاف کر پی لی تو دوسری نکالیں گی وہ بھی پانی گدلا ہی ہوگا، تیسری نکالیں گی وہ بھی پانی گدلا ہوگا، اور آپ روز پریشان ہوتے رہیں کہ پتہ نہیں میں روز پانی صاف کرتا ہوں، خدا ہے پھر پانی گدلا کیوں ہو جاتا؟ تو ہر آدمی آپ سے یہی کہے گا نا کہ ماتم پانی کا نہ کرو، اپنی عقل کا کرو، کہ خرابی تو ہے کنویں کے نیچے اور تم صاف کر رہے ہو بالٹیاں پانی کی۔ جب تک تم کنویں کو صاف نہیں کرو گے پانی صاف نہیں ہوگا، اور جب کنواں صاف کر دو گے پانی بے شک صاف نہ کرو پانی صاف نکلنے لگے۔ اسی طرح اگر اعمال کی اصلاح کرنی ہے تو صرف اعمال کو نہ دیکھو، اس چیز کو دیکھو جہاں سے اعمال پھوٹتے ہیں۔ یعنی علاج کرو تو انسانی احساسات کا کرو، انسان کے تصورات کا کرو۔ جب تصور صحیح ہو جائے گا خود بخود اعمال اچھے نکلیں گے، اور جب تک تصورات میں خرابی ہے آپ اس کی امید نہ رکھیے گا کہ اس سے اعمال اچھے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، پوری دنیا میں اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں گے جس میں بے شمار پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور جس میں فلسفی بھی گنے سے نہیں گنے جاتے، لیکن ان میں خرابی یہ ہے کہ وہ اعمال کے علاج کی فکر میں ہیں، احساس کے علاج کی فکر میں نہیں۔ یعنی آپ اگر جدید تمدن کی بنیادوں پہ کبھی آپ تلاش کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مثلا امریکہ تک کی تہذیب یہ سمجھتی ہے کہ مثلا چوریاں بہت ہو گئی ہیں، یا ہمارے جیسے جدید پڑھے لکھے سیاستدان ہیں جب ان کے کبھی بیانات کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ مثلا جب آدمی چوری کرتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ علاج کرو اس کے دل کا جو بگڑ گیا، اس کے احساس کو ٹھیک کرو، وہ کہیں گے احتسابی اداروں کو مضبوط بناؤ، پولیس کو نئی گاڑیاں خرید دو، اور اگر پولیس ہی چوریاں کرنے لگے پھر کیا کریں گے؟ اور کرنے کے لگے وہی تو کرتی ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں ان بات باتوں کی طرف، لیکن جو ضمنی باتیں ہیں ضروری ہیں کہ دنیا نے آج تک اعمال کی اصلاح کے لیے چار طریقے اختیار کیے ہیں۔ اور یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کو عادت ہے لکھنے کی، اس لیے چیزیں لکھنے کو کام آئیں گی، کہ دنیا کا پڑھ لکھوں نے یہ سمجھا ہے کہ جرائم اس لیے ہوتے ہیں، مثلا چوری تب ہوتی ہے جب بھوک ستاتی ہے، چوریاں ختم کرنے چاہتے ہو تو بھوک کو مٹا دو. کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیماری بھی ہے کہ قانون شکنی اس وقت ہوتی ہے جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. قانون کے اداروں کو مستحکم کر دو، قانون کی بالادستی عام کر دو، قانون کو استحکام دے دو اور قانون کی واقفیت عام کر دو، یعنی ہر آدمی کو یہاں وکیل بنا دو تو جرائم رک جائیں گے. اور کوئی یہ نہیں پتا کہ ہمارے وکیل خود جرم کا راستہ دکھاتے. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں ایک تیسرا راستہ بھی ہے، وہ کیا کہ جب کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا کرنے کی، اب وہ پیسہ کہاں پر بات کرے، چلو اوپر جا کے کرتے، پیسے کی وہاں کوئی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں. جہاں تک کالجوں یونیورسٹیوں کا تعلق ہے، آپ خوابوں میں تمنا لے کے سوتے ہیں کہ کاش ہمیں امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع مل جائے، یعنی علم کی بھی کمی کوئی نہیں. احتسابی ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ملک میں جہاں تک قانون کی بالادستی کا سوال ہے، اس میں بھی کوئی کرام نہیں ہو سکتا. اسے سیاسی استحکام اتنا ہے کہ کبھی وہاں سیاسی بحران پیدا نہیں ہوا. لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہوتے ہیں؟ وہاں ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک نہ ایک جرم ہوتا ہے، ہر 15 سیکنڈ کے بعد جناب جب ہوتا ہے، ہر 30 سیکنڈ کے بعد کوئی نہ کوئی بینک لوٹا جاتا ہے، اور ہر 45 سیکنڈ کے بعد ایک نہ ایک قتل ہوتا ہے. یہ میں وہاں آداب شمار دکھا بتا رہا ہوں آپ، یعنی وہ وہاں کے اگر قتل کے آداب شمار جمع کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے شاید امریکہ میں جنگ عظیم ہو رہی ہے. خود اپنے ہاتھوں سے لوگ جو اپنا گلا گھونٹ رہے ہیں ان کی تعداد آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک ریاست کیلیفورنیا میں، صرف ایک ریاست میں 6 مہینوں میں 3 لاکھ انسانوں نے خودکشی کی ہے. کیا وہ پاگلوں کا ملک ہے کوئی؟ وہ تو دانشوروں کا ملک ہے. لیکن اصل میں خرابی کیا ہے کہ یہ جتنے ہر وہ دریافت کرتے ہیں نا، وہ سارے اعمال کی اصلاح کے ہیں، ان میں سے کوئی بھی احساس کی اصلاح نہیں کرتا. یعنی وہ پتوں سے کھیل رہے ہیں، پھلوں کو انجیکشن لگا رہے ہیں، لیکن خرابی جڑ میں ہے اس کی فکر نہیں کر رہے. اب شاید میرے آپ کو قدر ہو کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ کتنی اہم ہے. اسلام چونکہ خدا کا دین ہے، فطری دین ہے، اس نے انسان کی اصلاح کے لیے ایک بات ہمیں بتائی ہے کہ اگر آج انسان اس کو پلے باندھ لے دنیا میں جرائم ختم ہو جائیں یا اتنے کم ہو جائیں کہ وہ ہماری بات سے تشویش نہ رہے. وہ بات کیا ہے کہ تم انسان کے اعمال کی فکر نہ کرو، اس کے احساس کی فکر کرو. حضور نے اس کے بارے میں صرف ایک بات فرمائی، فرمایا اعلیٰ فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلو واذا فسد فسد الجسد کلو اعلیٰ وهی القلب. کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اعمال خود بہت بگڑنے لگتے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو وہ دل ہے. اور دل کیا ہے؟ اس دھڑکنے والی چیز کو دل نہیں کہتے، میری بات نوٹ کر لو. دل اس جگہ کا نام ہے جہاں احساس پرورش پاتا ہے. اسی کل آپ نے یہاں نظم سنی تھی نا کہ درے بیدار فاروقی درے بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیتا ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. کہ اصل خرابی دل کی ہے، یعنی احساس کی جگہ کی. جب تم اس کو اصلاح کر دو گے خود بخود اعمال ٹھیک ہونے لگیں گے، اور اگر اصلاح اس کی نہیں ہے تو ہزار اصلاح کی کوشش کرتے رہو وہ بیکار ثابت ہوئی. دوسری جگہ اقبال نے یہی بات کہی کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہم کا چار. اور کہیں وہ کہتا ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے. یعنی یہ ہے اصل میں اصلاح کا راستہ. اب اس کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ یعنی ایک بار میں نے مکمل کیا، خدا کرے آپ کے دماغوں میں آ گئی کہ انسانی اعمال پر دار و مدار ہے انسان کی بہتری اور بدتری کا، اور انسانی اعمال کی اصلاح کی کوشش کیسے ہوگی کہ انسان کے احساس کو ٹھیک کر دو، یعنی اس کے تصورات کو، اس کے خیالات کو ٹھیک کر دو. اگر اس کے تصورات صحیح ہیں، وہ خوف زدہ ہے تو اس سے خوف ظاہر ہوگا، وہ تما کا مارا ہوا تو اس سے تما نکلے گا، وہ اگر چوری کے احساسات رکھتا ہے تو چور بنے گا، وہ اگر ڈاکہ ڈالنا ڈاکو ہے اپنے احساس میں ڈاکہ ڈالے گا، آپ اس سے کسی نیکی کی امید نہ کیجیے. اچھا ایک اور مثال دوں تاکہ زیادہ بات واضح ہو جائے. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں جب سفیر بن کے گئے اور رستم سے باتیں ہوئیں جو سالار اعظم تھا ایرانی فوجوں کا اور جو عملاً حکمران تھا اس وقت، اس نے سب سے پہلے ایک بات پوچھی، ذرا توجہ کیجئے اس بات پر، وہ آخر اتنے بیوقوف لوگ تو نہیں تھے، سوچ رہے تھے کہ یک یک جو عرب سے انقلاب اٹھا اس کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا کہ تم مجھے سب سے پہلے یہ بات بتاؤ کہ تم جو عرب کے قوم ہو، تم سے زیادہ بدتر مخلوق اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں، کہ تمہارا حال یہ تھا کہ اگر ہم کبھی دیکھتے کہ تم میں بغاوت کی خوشبو پیدا ہونے لگی تو ہم اپنے چار افسروں کو بھیج دیتے تھے، وہ تمہارے قصبل نکال دیتے تھے. یعنی یہ حال تھا تمہاری جرتوں کا، اور کبھی تمہیں بہت قہر ستاتا نا، افلاس سے تم تنگ آ جاتے، روٹی نہ ملتی کھانے کو، تو تم جزیرہ عرب سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، ہم تمہارے سامنے روٹیاں ڈال دیتے تھے، ہڈی ڈال دیتے تھے تمہارے سامنے، تو لے کے واپس چلے جاتے تھے. لیکن یہ اچانک جب تمہارے دماغوں میں ایک تصور ابھرا ہے کہ تم صرف عرب کو نہیں بلکہ عجم کو بھی فتح کرنے کے خیال سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، یہ تصور تمہارے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، یہ آیا کہاں سے؟ یعنی تصور کیجئے آپ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جوہر کا کچھوا وہ کہے کہ آج میں سمندر پار کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، تو آپ حیرانی سے یہی کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. یا ایک آدمی پیدل جہاں امریکہ میں چل پڑے، اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تھی کہ عرب اپنے سرزمین عرب سے نکلے اور اجنبیوں سے ٹکر لینے کی فکر کریں، یہ اس سے زیادہ حیرت کی بات تھی. اس لیے کہ وہ کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ عجم کی قوتوں سے بھی کبھی ہم چار آنکھیں چار کر سکتے. یعنی جیسے آج دنیا پاکستان کو پاگل سمجھتی ہے کہ روس جیسی سپر پاور سے دیکھو ایک پنجا لڑانے کی فکر میں ہے، کہ وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس زمانے کا روس بلکہ امریکہ دونوں ملا دیں تو ایران کی قوت بنتی ہے، اتنی بڑی طاقت، عظیم طاقت اس زمانے کی. تو وہ خود حیران ہو رہے تھے کہ تمہارے دماغوں میں خرابی کیا آئی. اس کے جواب میں جو کچھ کہا حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بات کی دلیل ہے. ان کو جو بات سمجھانا چاہیے وہ یہ تھی کہ ہم میں جو چیز پیدا ہوئی ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہمارے ہاتھ دو ہوتے تو اب چار ہو گئے، یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہمیں باہر سے کوئی جدید اسلحہ مل گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کارخانے لگائے تھے اسلحہ تیار کرنے کہ پہلے لوگوں کو تلواریں نہیں ملا کرتی، حضور نے روم سے تلواریں منگوا دی تھی انہیں، یا حضور نے انہیں کوئی ٹینک بنا کے دے دیے تھے، جن چیتروں میں پہلے لپتے ہوئے تھے اب بھی انہیں چیتروں میں لپتے ہوئے. اور خود ربیع ابن عامر کے بارے میں مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایران کے سب سے بڑے آدمی تھے، رستم سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا دربار بڑے کروں پر سے سجایا تاکہ روک پڑے ان پر، تو ربیع ابن عامر کا حال یہ تھا کہ اتنے پست قامت گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تھے کہ وہ گھوڑا کیا گدا معلوم ہوتا تھا، اور جو ہاتھ میں تلوار تھی اس کو نیام نصیب نہیں تھا، اس کے اوپر ٹاکیاں لپیٹی ہوئی تھی، چیتے لپیٹے ہوئے تھے اس پر، اور چھوٹا سا نیزہ تھا ہاتھ میں، اور خود اپنے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے پیپز لگے ہوئے تھے. اس لیے جہاں تک ظاہری حالت کا تعلق ہے مسلمانوں میں یقین جانو کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی عربوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی حضور نے. ہاں تبدیلی اگر پیدا کی تھی تو عمل میں نہیں، تصورات میں. وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران ہے، جب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ سب سے بڑی طاقت ایران نہیں، ایران کو پیدا کرنے والا خدا ہے تمہارا. اگر ایران ساری دنیا کی طاقتیں بھی فراہم کر لے لیکن وہ طاقتوں کا خالق اگر تمہارے ساتھ ہے تو ایران کیا ساری دنیا مل کر بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکتی. چنانچہ جب اسے ابن عامر سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، اب افسوس ہے میرا یہ موضوع نہیں بننا اسی پر بات کرتا، کہا تین باتیں فرمائی، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اس پر غور کیجیے گا. کہا ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو بھیجا گیا، یعنی ایک فرض لایا ہے ہم، اللہ کا حکم ہے کہ نکلو گھروں سے جہاد کے لیے اور خلق خدا کی اصلاح کرو. کہا آئے ہم اس لیے ہیں تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیں. کہ تم نے انسانوں پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ انسان غلام اللہ کا تھا اور کسی کا نہیں، تم نے انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنا دیا. اور کہا ہماری خرابی کی بنیاد کیا تھی، اس میں جو اشارہ موجود ہے وہ یہ تھی کہ ہم خود اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے، کس کا، تم جیسے انسانوں کا. لیکن جب حضور نے ہمارے اس فوکس کو کھول دیا اور ہمارے دل کو کے تصورات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور یہ بتایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی تمہاری مخدوم نہیں بن سکتی، وہ تو تمہاری خادم ہے، تو صرف اللہ کے غلام ہو، باقی دنیا کی ہر طاقت تمہاری غلام ہے. یعنی جب اس عقدے کو ہم پہ کھولا حضور نے کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، تو نعیم صدیقی نے بڑے پتے کی بات کہی. وہ کہتا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ یہ کہہ کے ٹوٹ گئی میرے پاؤں کی زنجیر، ذرا غور کیجئے اس پر، کہ یہ کہہ کے ٹوٹ گئی میرے پاؤں کی زنجیر، جو غلام اس کا ہے وہ کسی کا غلام نہیں. یعنی وہی بات اقبال جگہ جگہ کہتا ہے، اور وہ شعر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اللہ کی غلامی کا معنی یہ ہے کہ اب دنیا کے مسائل تمہاری نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. یہ بادشاہ یہ تو کٹھپتلیاں ہیں، یہ زر تک لباس یوں سمجھو لکڑی کے کندوں میں پہنا دیا گیا، یہ تاج شاہی یوں سمجھو کہ سرکنتوں کے سروں پر رکھ دیا گیا، ان سے کیا ڈرو گے تم، یہ سارے تمہارے خادم ہیں اگر تم اللہ کے خدمت گزار اس کے غلام ہو. اس کی غلامی کا معنی یہ ہے کہ آج کے بعد انسانوں کے آقا تم ہو، تمہارا آقا وہ ہے. کہا جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی اب ہم تم سے کیوں ڈرتے، جو ڈر کی وجہ تھی وہ ہماری غلامی تھی، جب وہ غلامی نکل گئی اب وہ ڈر کا جو اصل سبب تھا وہ ختم ہو گیا، اب تم سے ڈرنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ایک تصور اور بھی ہے جو آدمی کو ڈراتا ہے، میں مثال دوں شاید خدا کرے آپ سمجھ جائیں. بچہ کب خوش ہوتا ہے، جب اس کو کھلونے لے دیے جائے، باپ اس کا روپے دو روپے چار روپے دس بیس سو روپے کا کھلونا لے جائے گھر تو بچہ دیکھ کر اور ہاتھ میں لے کر اتنا خوش ہوتا ہے سمجھتا ہے ساری کائنات مجھے مل گئی. آپ کو اگر میں وہ کھلونا دے دوں آپ خوش ہو جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے تصورات میں جو وسعت آئی ہے وہ بچے کے تصور میں ابھی تک نہیں آئی. آپ کی خوشیاں اس سے وسیع ہیں، خوشیوں کے اسباب اس سے وسیع تر ہیں، اس لیے کھلونا آپ کو خوش نہیں کرتا. خدا کرے میری باتوں میں غور کرے. اسی طرح بچے سے اگر کھلونا چھین لے اتنا روتا ہے کہ دنیا اس کی برباد ہو گئی، اور اگر آپ سے کھلونا چھین لیا جائے تو آپ بھی روئیں گے. کیوں؟ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کھلونے کے چھین جانے پر کیا رونا، وہ تو ہے ہی کھلونا. یعنی آپ کا غم اور آپ کی خوشی دونوں کے اسباب کے آپ کی نظر میں چونکہ وسیع تر ہے بچے سے، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ نہ آپ کی خوشیاں وابستہ ہیں نہ آپ کے غم وابستہ ہیں. یعنی جب آپ کی نظر چھوٹی ہے تو خوشیاں بھی چھوٹی ہیں، اس کے اسباب بھی چھوٹے. جب آپ کی نظر وسیع ہے تو آپ کی خوشیاں بھی بڑی ہیں، آپ کی خوشیوں کے اسباب بھی بڑے ہیں. ایک دنیا دار انسان دنیا کے چھن جانے سے روتا ہے، دنیا دار انسان دنیا کی کچھ نعمتیں مل جانے سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی جس کی نگاہوں میں دنیا کی تنگی کا راز کھل گیا اور آخرت کی فراخی کا راز اس پر کھول دیا گیا ہے کہ آخرت کتنی بڑی ہے اور دنیا کتنی چھوٹی، جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ پوری دنیا کی قیمت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنے بچے کے ہاتھوں میں کھلونے کی ہے، اور جس کی نگاہوں میں حضور کی یہ بات اتر گئی ہو حقیقت بن کر کہ لوگوں اگر دنیا کی قدر اور قیمت اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ہے تو کافروں کو خدا کبھی پانی کا گھونٹ نہ دیتے جو اس کے دشمن ہیں، اور کبھی حضور فرماتے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے سرحانے کھڑے ہو کر کہ کیا تم میں سے کوئی اسے خریدے گا، صحابہ حیرت سے کہتے ہیں حضور اسے خرید کے کیا کرے گا، فرمایا اس کی بھی کوئی قیمت ہوگی لیکن پوری دنیا کی اللہ کی نگاہ میں اتنی قیمت بھی نہیں۔ جن لوگوں کو حضور نے یہ راز کی باتیں بتا دی تھی کہ لوگوں یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، میرے فکرے کو نوٹ کرنا کہ دنیا تمہاری ضرورت کی چیز ہے، تمہارا مقصد زندگی نہیں، تمہارا مقصد آخرت ہے، دنیا ضرورت ہے، ضرورت بقدر ضرورت اور وقت ضرورت حاصل کی جاتی ہے، بقدر ضرورت سے زیادہ اور وقت ضرورت کے بعد پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ میرے جیب میں پی آئی اے کا ٹکٹ ہے، آپ کا کیا خیال ہے جب واپس چلا جاؤں گا پھر اس کو سنبھال کے رکھوں گا، میری قبر میں رکھ دینا، پھر کیا ضرورت ہے، یعنی جب تک ضرورت ہے میں سنبھال کے رکھوں گا اور جب ضرورت نہیں ہے تو پھینک دوں گا۔ گھر میں ٹوائلٹ بھی تو بناتے ہیں نا اور بیڈ روم بھی، سوتے کہاں ہیں آپ، ٹوائلٹ میں تو اس وقت جاتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی دیر بیٹھے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا ضرورت کی چیز تھی، ہم نے اس کو بیڈ روم سمجھا، یعنی یہ چیزیں آدمی ڈرتا کیوں ہے کہ دنیا نہ چھن جائے، اور جس کی نگاہوں میں دنیا کی قدر و قیمت اتنی ہے وہ کیوں ڈرے۔ اس لیے دوسری بات اس کالے کے روتے آدمی نے، ربی ابن عامر نے، مجھے تعجب ہوتا ہے یاد نہیں یہ کیسے لوگ تھے، ان پڑھ بالکل، باتیں وہ کرتے تھے دنیا کی تعریفوں کو کبھی نہ سوجی ہوں، کیونکہ جس مدرسے کے خیال یافتہ تھے وہ دنیا میں ایک ہی مدرسہ تھا جسے ختم الرسول جسے پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی اس کالے کے روتے آدمی نے دوسری بات یہ کہی کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر، جو ڈر کی وجہ ہے ساری، کہ انسانوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی فراخی میں داخل کر دوں، یہ ہے ہمارا مقصد، کہ سارے دکھوں کا حل یہ ہے اور ساری خوشیوں کو محدود کر دینے کا بھی حل یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھا دی جائے اور آخرت کی وسعت ذہنوں پہ کھول دی جائے۔ کہتے ہیں کہ سکندر اپنے دور کے بہت بڑے درویش فریڈرک سے ملنے گیا، سردیوں کے دن تھے، اس نے کرتا اتارا ہوا تھا، دھوپ بیٹھا تاپ رہا تھا سورج کی گرمی، شہر کا گورنر بھی ساتھ تھا، جا کر کھڑا رہا، اس نے پرواہ نہیں کی کون آیا، کہ دنیا کا فاتح بادشاہ اس وقت کا، آخر گورنر سے نہ رہا جاتا بیوقوف، کوئی خبر بھی ہے کون کھڑا ہے تمہارے پاس، اس نے ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اس پر، کہا کون ہیں آپ، کہا بادشاہ ہے، اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، چپ رہا تھا، پھر اپنے مت، آخر بادشاہ سے نہ رہا گیا، کہا کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں کہ تمہاری کوئی ضرورتیں ہو تو پوری کر دوں، مجھے اپنی کوئی ضرورت بتاؤ، اب اندازہ کیجئے خود کیا بگاڑ لے گا ان لوگوں کا، کہا ہم میری ضرورتیں کیا پوری کریں گے، یہ خدا نے دھوپ سب کر یہ پیدا کیا ہے، ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو آپ نے تو وہ بھی روک رکھی ہے، سکندر گورنر سے کہنے لگا میں اس کا کیا بگاڑ لوں، کمیز نے پہلے اتار رکھی ہے اور اسے دھوپ سے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو کیا بگاڑ لوں گا میں اس کا، یعنی بادشاہ آخر کیا بگاڑے کسی کا، ساری نے کہا تھا کہ غنی گرنا باشی مکن استراب کہ سلطانہ خاہ خراب اس خراب، تو دولت مند نہیں ہے تو پریشانی کس بات کی؟ معاملہ اسی سے دیا جاتا ہے جس کے پاس زمین ہوتی، جب تمہارے پاس ہے کچھ تو انہوں نے پریشانی کیا. مولانا مودودی علیہ رحمت کو جب پھانسی کی سزا ہوئی تھی، بہت سے لوگ پریشان لرزاں ترساں پہنچے تسلی دینے کے لیے، اور چلتے ہوئے پوچھا، میاں صاحب نے پوچھا تھا کہ مولانا کسی چیز کی ضرورت ہو، فرمانا کہ کچھ نہیں، خلال نہیں ملتے یہاں، خلال بھیج دینا ذرا کھانے کے بعد دانت صاف کرنے کے. اور اس کے بعد خود بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پہ ہوتے ہیں، اگر آسمان والے کو منظور نہیں ہے تو یہ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، اور اگر وہاں فیصلہ ہو گیا ہے تو تمہاری ہزار اپیلیں بھی مجھے نہیں چھوڑا سکتے. بتائیے ایسے مودودی کو کس طرح روک لے گا اپنے راستے سے. عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے 1925 میں، جب انگریز کے خلاف کچھ کہنا آسان بات نہیں تھی، شہرت بہت تھی. ایک انگریز دیکھنے آیا، آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اپنے کوٹلی میں، سلاخوں سے دیکھتا رہا. آج کہنے لگا، ویل مسلمان صاحب، اور کیا تمہیں نظر آتا ہوں؟ کہا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ. شاہ جی کہنے کہ ضرورتیں تو اللہ سے کہا کرتا. خفیف ہو کے کہنے لگا، نہیں میرے لائق خدمت ہو. یہ اندازہ کیجیے، اس آدمی کے پلے کچھ نہیں تھا، کرائے کے مکان میں مرا ہے وہ. اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اس دور کا بڑا مخلص آدمی تھا. جب کہا کہ کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، تو خدمت ہو. شاہ جی کہنے لگے، خدمت یہ ہے اگر آپ کر سکیں کہ میرا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. نوجوانوں، اس بھید کو اچھی طرح سمجھ لو کہ خوف کا مرکز آدمی کے دل میں. دنیا اگر آپ کی نگاہوں میں ایک بت بنی ہوئی ہے جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، تو پھر آپ کے دل سے خوف نہیں دور کیا جا سکتا. اگر آپ وقت کے حکمرانوں کو، جاگیرداروں کو، بڈیروں کو اپنا آقا سمجھتے ہیں کہ تو آپ کے دل سے دور خوف نہیں نکالا جا سکتا. جب آپ اللہ کے اپنے آپ کو غلام سمجھ لیں گے اور دنیا کے چھوٹا ہونے کے راز کو سمجھ لیں گے اور آخر کی فراخی آپ کے دل میں اتر جائے گی، اب دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہ ڈرا سکتی ہے نہ آپ کو تما دلا سکتی ہے. یہ ہے تو اصلاح کی صورت کہ دلوں کی دنیا کو بدل ڈالو، تصورات میں انقلاب برپا کرو. جب تصور میں انقلاب برپا ہو جائے گا تو جیسے عرب جو اپنی سرزمین سے باہر نکلنے کی جرم کبھی نہ کر سکے، جب اللہ نے ان کے دلوں میں ایک وہ نگاہ پیدا کر دی جس کے اندر وسعت اخلاق سمر جاتی تھی، اب ساری دنیا کے فتح کرنے کے ارادے سے وہ نکلے اور دنیا ان کے سامنے یوں لپڑتی چلی گئی جیسے سب لپیٹ دی جاتی ہے نماز پڑھ کر. تو اگر انسان کی اصلاح کا راز اس کے عقائد اور تصورات کی اصلاح میں ہے، اب میں وہ آج پڑھتا ہوں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے. اب وقت ابتدا میں تمہیل ہی میں ختم ہو گیا، تقریر اگلے سال کر دی، میں صرف آج پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں. اِنَّنِي عَلَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، جاؤ جا کے لوگوں کی اصلاح کرو. اور اصلاح کا نسخہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے میرے سوا، نہ کسی سے امید رکھنا نہ کسی سے خوف رکھنا. کہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ پہ مر. بس کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، نہ تو حاجت روا ہے، نہ تو مشکل کشا ہے، نہ تو امیدیں پوری کرنے والا ہے، نہ محرومیاں دور کرنے والا، نہ تاج اتارنے والا کوئی ہے، نہ تاج بخشنے والا کوئی ہے، نہ تمہیں کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ تمہیں گرا سکتا ہے سوائے اللہ. تمہاری طاقتوں کا سر رشتہ صرف خدا کے ہاتھ میں، میں ہی اللہ ہوں تمہارا. فاعبدنی، غلامی میری کرو، زندگی میرے ہاتھ میں دے دو، نظام وہ اختیار کرو جو میں تمہیں عطا کروں. اور یہ اس بات کو بھولنا مت، اگر تم اس بات کو بھول گئے تو سمجھو اپنے آپ کو بھول گئے. اور اس بات کو یاد رکھنے کا میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں جو اصل میرا موضوع ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، پانچ وقت نماز پڑھنا، ہر نماز تمہیں میری یاد دلائے کہ میں تمہارا الہ ہوں. یعنی نماز کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب صبح تم اٹھو اب دن کی سرگرمیاں تمہیں پکار رہی ہوں گی، کہیں تمہیں محرومیاں آواز دے رہی ہوں گی، کہیں تمہیں تما کے افسانے یاد آ رہے ہوں، کہیں تمہیں خوف کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں، کہیں بڑے بڑے بلند برجوں سے تمہیں ڈرائے اور دمکھانے سنائی دے رہے ہوں گے. اس وقت میں اگر تمہیں وہ ڈھانک بندانے والی چیز ہے تو وہ فجر کی اللہ اکبر ہے، کہ جب مؤذن اللہ اکبر پکار کے تمہیں نماز کی طرف پکارتا ہے تو وہ تمہیں ایک بات سناتا ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ دنیا میں بڑائی کسی کو نصیب نہیں ہے، وہ بڑائیوں کا مالک ہے. تو ڈرو تم کیوں؟ محرومیاں لے کر کسی اور کے دروازے پر آخر کیوں جاؤ؟ اور جب فجر کی نماز میں تم اللہ کی بڑائیوں کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد دل کی سرمستیوں اور سرگوشیوں میں کھو جاؤ تو دیکھنا اس میں کھوئی نہ جانا. ظہر کی نماز پھر تمہیں یاد کرائے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری طاقتیں تمہارے ساتھ ہیں، میرا احتساب بھی تمہارے ساتھ ہے. پھر جا کے کاروبار میں گم نہ ہو جانا، عصر کی بات نماز پھر تمہیں یاد دلائے گی. عصر کے بعد آرام میں نہ کھو جانا، مغرب تمہیں یاد دلائے گی. پھر عشاء سونے سے پہلے کا وقت ہے، دن بھر میں جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے دعا مانگو، آگے سو جاؤ تاکہ اگلے دن تمہیں پھر اٹھنے کی طاقت نصیب ہو. یعنی یہ پانچ وقت کی نماز، اور صرف نماز ہی نہیں، اللہ نے اپنے آپ کو یاد رکھنے کے بڑے گر سکھائے تھے ہمیں. مثلا آپ کو کام شروع کریں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پڑھنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی ایسی ویسی بات دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اچھا چہرہ دیکھیں سبحان اللہ، بری چیز دیکھیں اللہ یاد باللہ، بلندی پہ چڑھے اللہ اوپر اترے سبحان اللہ کہیں. یعنی ہر قدم پر یہ جو آپ اللہ 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 کا ورد کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کی ایک صورت ہے کہ دیکھنا اسے بھول نہ جانا. بھول گئے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اسلام کو بھول جاؤ گے. اور اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تمہیں وہ سر افرادی، وہ قوت عطا کرے گا، وہ کہ جو اگر جان بھی دینے پڑے تو تم یہ سمجھو گے کہ میں وہ ایک امانت اللہ کے سپرد کر رہا. گولکنڈے میں اورنگزیب نے محاصرہ کر رکھا تھا، تارا شاہ کی فوجیں فائرنگ کر رہی تھی، تیر برسا رہی تھی. نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کی یاد آئی. وہ درویش مست آدمی تھا، شہنشاہ کی تو تہمت ہی ہے اس پر، آدمی تو ایسا تھا کہ جتنا بھی یہ ہندوستان پر فخر کرے تھوڑا ہے کہ ترکشیں مارا تو دنگے آخری، ہماری ترکش کا وہ آخری تیر تھا. امام آگے بڑا نماز پڑھانے کے لیے، سفید سیدھی ہو گئی، اوپر سے گولی آئی، امام ڈھیر ہو گیا. دوسرا آگے بڑا، دوسرا بھی شہید ہو گیا. اب تیسرے کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہو سکی، اب کون جان رہا. تیسرا وہ بڑا آگے جس کے سر پر تاج شاہی تھا لیکن دل میں قلب محمد، جو جانتا تھا کہ اللہ سے لو لگانے کا معنی کیا. خود اورنگزیب آگے بڑھا، جب مسلح پہ کھڑے ہو کر اس نے اللہ اکبر کہا کہ خدا ہی سب سے بڑا ہے، زندگی موت اس کے قبضے میں ہے، میں تمہاری فائرنگ نہیں کرتا. یقین جانو خدا نے اپنے بڑے ہونے کا پھر ثبوت دیا. تانا شاہ کے دل میں اتنا خوف جاری ہوا، ہاتھ اٹھا کے کہا اپنے توپچی کو فائر کرنے والے کو مت فائر کرنا، یہ بادشاہ نہیں یہ دیوتا، اگر یہ مر گیا زمین میں زلزلہ آئے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کس نے پیدا کیا؟ اللہ. جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے، جو پرسوں میں نے شعر پڑھا تھا کہ یسرف سے اب بھی گونجتی ہے یہ صدا سنو، وہ جو خدا کے ہو گئے ان کا خدا. تو ہماری تمام اعمال کی اصلاح کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ خدا کی یاد تازہ رہے. اور خدا کی یاد کس طرح تازہ رہتی ہے؟ پانچ وقت نماز پڑھنے سے، آٹھ وقت نماز پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے، عبادت کرنے سے. یعنی اس بہانے جتنا خدا یاد رہے گا اتنا ہم خدا کے قریب رہیں گے، معصیت سے دور رہیں گے، اطاعت کی توفیق ملے گی، اس کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اللہ سرفرازیاں نصیب کرے گا، ترقیاں درجات سے نوازے گا، ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، کوئی دنیا کی محرومی کبھی ہمیں پریشان نہیں کرے گی. شرط صرف یہ ہے کہ ہم خدا کو اپنا سمجھیں, اور اس طرح سمجھیں جس طرح حالی نے اس کی عبادت کی صحیح تصویر کھینچی, کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم, اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم, اسی کے غضب سے ڈرو گٹ ڈرو تم, اسی کی تلم میں مرو جب مرو تم, مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی, نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی. واہ خدا واہ.